بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 اور 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باز ہیں ہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل ہوائی اڈہ بند ہونے کے باعث پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں جانے والا پارلیمانی وفد کا جہاز کابل ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے واپس اسلام آباد لوٹ گیا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کراچی میں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے کورونا کے پھیلاؤ کے باعث ہندوستان سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے، اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آئندہ انتخابات سے کنارہ کشی کا عندیہ دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کابل ہوائی اڈہ بند ہونے کے سبب پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں جانے والا پارلیمانی وفد کا جہاز کابل ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے واپس اسلام آباد لوٹ گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں پارلیمانی وفد کو لے کر کابل جانے والا جہاز کابل کے کنٹرول ٹاور سے یہ اطلاع دیے جانے کے بعد کہ ہوائی اڈہ بند ہے واپس اسلام آباد لوٹ آیا۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان نے صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دورے کی نئی تاریخ کا اعلان دونوں ملکوں کی مشاورت سے دوبارہ کیا جائے گا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ کابل ہوائی اڈے کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر پارلیمانی وفد کے ہمراہ جمعرات کو کابل روانہ ہوئے تھے۔ پاکستان کا پارلیمانی وفد جمعرات سے 11 اپریل تک افغانستان کا دورہ کرنے والا تھا، اور اس دوران اس کی افغان صدر اشرف غنی، وزیر خارجہ اور افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر سمیت دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں طے تھیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا یہ دورہ افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی دعوت پر انجام پانے والا تھا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے کراچی میں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کراچی میں پی آئی ڈی سے سگنل کے دھرنا دینے والی لیڈی ہیلتھ ورکرز حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کے بنیادی ڈھانچے کو بحال کرے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی صدر بشرا آرائن کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پروگرام کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز صوبائی سطح پر رہنا چاہتی ہیں، ضلعی سطح پر نہیں جانا چاہتی۔ پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے مختلف شہروں میں جملہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی ماضی میں اپنے مطالبات کو لے کر دھرنے اور احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے یومیہ مریضوں کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور پچھلے تقریباً 10 ماہ کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 5,329 افراد کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے، جو گزشتہ سال 19 جون کے بعد سے پاکستان میں ایک دن میں کرونا کا شکار ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان میں کرونا مثبت آنے کی شرح 10.7% تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 98 افراد کرونا کے باعث انتقال کر گئے، جس کے بعد پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 15,124 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 7.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ کرونا کے فعال کیسوں کی تعداد 67,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ کرونا کے معاملات میں حالیہ اضافے کے پیش نظر پاکستان کے کئی شہروں میں لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن ایک بار پھر نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیوں کے اوقات کار بھی محدود کرنے کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ اس درمیان اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکولوں کے منتظمین اور عہدیداروں نے اسکولوں کی بندش کے فیصلے کے بعد مظاہرہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے کرونا کے پھیلاؤ کے باعث ہندوستان سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ رویٹر کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے وزیراعظم نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جنوری کے آخری دنوں سے اب تک اس ملک میں روزانہ کرونا کے مریضوں کی اوسط تعداد 2 یا 3 رہی ہے، اور اب نیوزی لینڈ میں ہندوستانی مسافروں کی آمد پر عارضی طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم نے کہا کہ اس فیصلے کو 11 اپریل سے 28 اپریل تک نافذ کیا جائے گا۔ حکومت نیوزی لینڈ نے یہ فیصلہ اس ملک میں کرونا کے 23 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد کیا ہے، جن میں سے 17 ہندوستان سے پہنچے تھے۔ ہندوستان کو اس وقت کرونا کی نئی لہر کا سامنا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آئندہ انتخابات سے کنارہ کشی کا عندیہ دیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق صدر اشرف غنی نے اپنی حکومت کے پیش کردہ نئے امن منصوبے پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان انتخابات ہار جانے سے ڈرتے ہیں تو میں انتخابات میں شرکت نہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صدر اشرف غنی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امن مذاکرات کے حوالے سے ہر چیز افغان عوام کی رائے سے مشروط ہے اور ان میں انتخابات کو ہر چیز پر فوقیت حاصل ہے۔ افغانستان کے صدر نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے حوالے سے لویا جرگہ کے اقدامات کو فیصلہ کن قرار دیا۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت افغانستان اور طالبان کے درمیان کئی ماہ سے دوحا میں مذاکرات جاری ہیں، جبکہ دونوں فریقوں نے حال ہی میں ماسکو اجلاس کے موقع پر بھی مذاکرات کیے ہیں۔ حکومت افغانستان اور طالبان نے رواں ماہ ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے امن مذاکرات میں بھی شرکت کا اعلان کیا ہے۔ میانمار میں فوج اور سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مظاہرین کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعرات کو شمال مغربی میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورس کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں مزید 11 مظاہرین ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک ہونے والے مظاہروں کے دوران 50 بچوں سمیت 600 عام شہری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 27,000 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ادھر میانمار کی معزول حکومت کے ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہزاروں دستاویزی شواہد اور ثبوت اقوام متحدہ کے حوالے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملکی ترقی و پیش رفت اور اس میدان میں خود کفالت کو قابل فخر قرار دیا ہے۔ جمعرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے 5 سائنسی اور ٹیکنالوجی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ یہ بات تمام ایرانیوں کے لیے بے انتہا فخر کا باعث ہے کہ آج ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے خود کفیل ہونے کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور ایران کو بہت سے میدانوں میں خود کفیل اور درجنوں اقسام کی اشیاء کی درآمدات سے بے نیاز کر دیں گے۔ صدر ایران نے کہا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخ کے تمام جلادوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایرانی عوام کے خلاف غیر معمولی اور بھرپور اقتصادی جنگ شروع کی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی باغی اور قانون شکن حکومت نے کرونا کے پھیلاؤ کا بھی خیال نہیں کیا، نہ پابندیوں میں کمی کی اور نہ ہی کووڈ کے مقابلے کے لیے ضروری دواؤں اور میڈیکل آلات کی خریداری میں سہولتیں دی گئیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ حتیٰ ایران کو عالمی ادارہ صحت کے توسط سے کوویکس کرونا ویکسین کی خریداری کی غرض سے مالی لین دین میں بھی لاتعداد مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکی عہدیدار صراحت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے غلطی کی تھی اور یہ کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے علاقائی دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے۔ آپ نے ایک ٹویٹ میں ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے لکھا ہے کہ ان کے سفارتی دورے کی تیسری منزل قزاقستان میں صدر جومرت توکایوف اور وزیر خارجہ مختار تیلیو بردی کے ساتھ بھرپور بات چیت ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ علاقائی استحکام اور ایٹمی ترقی اسلحہ کے حوالے سے دونوں ملکوں کے نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات کے فروغ کے حوالے سے ہمسایہ ممالک کو ایران کی پالیسیوں میں ترجیح حاصل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ان دنوں وسطی ایشیا کے چار ملکوں ازبکستان، کرگزستان، قزاقستان اور ترکمانستان کے دورے پر ہیں۔ بغداد اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نئے دور میں عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے باہر نکلنے پر زور دیا گیا ہے۔ عراقی سرکاری نیوز ایجنسی وائے کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے بغداد واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات ختم ہونے کے بعد عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں تفصیلات بیان کیں۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکیورٹی، طبی اور اقتصادی چیلنجوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اور بغداد و واشنگٹن نے اسٹریٹجک معاہدے کی پابندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اب صرف صلاح و مشورے اور فوجی ٹریننگ کی حد تک باقی رہے گی اور ان کی حیثیت صرف مشیر اور ٹرینر کی ہوگی اور تمام غیر ملکی فوجی ایک معینہ پروگرام اور نظام الاوقات کے تحت عراق سے باہر نکل جائیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعرات کو جنوبی سعودی عرب کے خمیس مشیت علاقے میں واقع ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے مقامی ساخت کے قاصف کے ٹو ڈرون طیارے سے ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کاروائی پوری طرح کامیاب رہی ہے اور یہ حملہ یمن کے خلاف جارحیت اور محاصرہ جاری رکھنے کا قانونی اور فطری جواب ہے۔ منگل کی شب بھی ملک خالد ایئر بیس کو یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ بغداد اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نئے دور میں عراق سے غیر ملکی فوجیوں کے باہر نکلنے پر زور دیا گیا ہے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی وا کی رپورٹ کے مطابق عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے بغداد واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات ختم ہونے کے بعد عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں تفصیلات بیان کیں۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹجک مذاکرات میں سیکورٹی، طبی اور اقتصادی چیلنجوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اور بغداد و واشنگٹن نے اسٹریٹجک معاہدے کی پابندی کی ضرورت پر تاکید کی۔ عراق کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اب صرف صلاح و مشورے اور فوجی ٹریننگ کی حد تک باقی رہے گی، اور ان کی حیثیت صرف مشیر اور ٹرینر کی ہوگی، اور تمام غیر ملکی فوجی ایک معینہ پروگرام اور نظام الاوقات کے تحت عراق سے باہر نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ باقی بچے بیرونی فوجی پوری طرح عراق کی فوجی چھاؤنیوں میں رہیں گے۔ عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بغداد اور واشنگٹن نے عراق سے غیر ملکی جنگی فوجیوں کے نکل جانے پر اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ عراق اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا تیسرا دور بدھ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انجام پایا۔ بغداد اور واشنگٹن نے بدھ کی رات ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ ان کے درمیان عراق سے بیرونی فوجیوں کے باہر نکلنے اور صرف ٹریننگ دینے والے اور مشیروں کی حیثیت رکھنے والے فوجی ہی عراق میں موجود رہیں گے۔ دریاسنا عراقی وزیر خارجہ فواد حسین اور امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ روز انجام پانے والے مذاکرات میں اقتصادی میدانوں میں امریکہ کی مزید شراکت اور تعاون پر بات چیت کی اور ٹریننگ نیز اسلحہ جاتی پشت پناہی کی جانب اشارہ کیا۔ دوسری جانب عراق کے اصائب الحق گروہ کے سربراہ نے عراق میں امریکی فوجیوں کی ضرورت سے متعلق عراقی وزیر خارجہ کے بیان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ عراق کو امریکی فوجیوں کی کسی بھی شکل میں موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عراقی وزیر خارجہ کا بیان عراق کی مسلح فوج کی توہین ہے۔ انہوں نے امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت ہونے پر مبنی عراقی حکام کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی فوجیوں کی ضرورت کے سلسلے میں بات کرنا فوجی اور سیکورٹی اداروں اور سب سے بڑھ کر فوج اور ارشد الشعبی کی توہین ہے، اور عراق کو بیرونی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر چند دن پہلے عراقی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ملک کو امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بغداد واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا مقصد باہمی تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہے۔ انہوں نے روزنامہ الشرق الاوسط کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عراق کے پاس داعش کے خلاف جنگ کا تجربہ ہے اور اب امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2003 کے بعد جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں سیاسی نظام کے سلسلے میں عدم اعتماد پیدا ہوا، فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو گئی اور قوم کے درمیان نابرابری اور عدم مساوات کی فضا پیدا ہو گئی، جس کے باعث لاحاصل جنگیں چھڑ گئیں اور اس کے نتیجے میں عراقی عوام در بدر ہو گئے اور پناہ گزی بن گئے۔ وہ مسئلہ کہ جسے واشنگٹن جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہے کہ عراقی پارلیمنٹ میں داعش مخالف نام نہاد اتحاد کے عراق سے انخلا پر مبنی بل کے منظور ہونے کے بعد بھی عراق میں امریکی اور اس کے اتحادی افواج کی موجودگی بنیادی طور پر غیر قانونی اور عراق کے قومی اقتدار اعلیٰ کی آشکارا خلاف ورزی ہے۔ اس بنا پر اس وقت عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غاصبانہ شمار ہوتی ہے۔ درحقیقت عراق میں امریکیوں کا رویہ بالکل غاصب حکومت کے رویوں جیسا ہے۔ اس درمیان ایک مسئلہ کہ جسے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی وہ یہ ہے کہ امریکہ عراق میں داعش سے مقابلے کے بہانے اپنی فوجی موجودگی باقی رکھنا چاہتا ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقیوں کی بڑے پیمانے پر کامیابی اور داعش کے خلاف ارشد الشعبی کی کاری ضربیں عراق میں اس دہشت گرد گروہ کا شیرازہ بکھرنے اور اس کی مکمل شکست پر منتج ہوئی ہیں۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا، اور اس وقت پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی خدمت میں یہ سوال کرتے ہیں کہ روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ واشنگٹن چین اور روس کے ہمسایہ ممالک میں خطرناک کیمیائی ہتھیاروں کی فیکٹریاں لگا رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بنیادی طور پہ روس کی جو قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری ہیں نکولائی پیٹروشیف، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ واشنگٹن کو اور دوسری عالمی طاقتوں کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ کیمیکل ویپنز یعنی کیمیاوی ہتھیاروں کی مختلف لیبارٹریز جو ہیں وہ چین اور روس کی سرحدوں کے قریب لگائی جا رہی ہیں اور ان سب جو ہیں وہ امریکہ کی زیر نگرانی ہیں اور یہاں پہ بایولوجیکل ویپنز تیار ہو رہے ہیں. اور اس عنوان سے انہوں نے باقاعدہ ثبوت پیش کیے ہیں کہ اس وقت یوکرین کے اندر جارجیا، ازبکستان، آذربائیجان، قزاقستان وغیرہ میں 200 کے قریب ایسی لیبارٹیاں ہیں جہاں پہ اس طرح کے بایولوجیکل ویپنز تیار کیے جا رہے ہیں. اتا روس اس سے پہلے بھی کئی بار متنبع کر چکا ہے، خبردار کر چکا ہے کہ امریکہ نے یہ جو کام شروع کیا ہے یہ آئندہ کی جسے کہتے ہیں عالمی جو مختلف معاہدے ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے اور انسانی ظلم بھی ہے، یعنی ایک انسانی جرم ہے کہ آپ کیمیکل ویپن، چونکہ کیمیکل ویپن ایسے ہتھیار ہیں جن کو عام تباہی والے ہتھیار کہا جاتا ہے، یہ وہ ہتھیار ہوتے ہیں کہ جب کہیں پہ استعمال ہو جاتے ہیں تو فوجی، غیر فوجی، ہر سانس لینے والا، حتیٰ وہ زمین، وہ پودے اور درخت بھی پوری طرح جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں اور وہ عرصوں تک جو ہے اس کے اثرات رہتے ہیں اور وہ زمینیں، وہ افراد، وہ درخت، وہ فضا آلودہ رہتی ہے. اسی لیے 1972 میں باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک بحث شروع ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں BWC یعنی بایولوجیکل ویپن کنونشن ایک باقاعدہ ایک معاہدے کی صورت میں، ایک کنونشن کی صورت میں قبول کیا گیا تھا، اس کو منظور کیا گیا تھا اور 1975 میں اس پر باقاعدہ عمل درآمد کا حکم دیا گیا تھا کہ اب پوری دنیا میں جو بھی ملک اس پہ دستخط کرے گا وہ اگر کیمیکل ویپن بنائے گا، کیمیاوی ہتھیار بنائے گا یا بایولوجیکل ویپنز بنائے گا تو وہ گویا غیر انسانی جرم کا مرتکب ہوگا. اور اس عنوان سے بہت سارا ایسا میٹر موجود ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور خود یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے بھی اس پہ کافی اصرار رہا ہے. خود امریکہ کے اندر بھی بظاہر اس پہ جو ہے وہ بڑا شور شرابہ رہا ہے اور خود ایک معروف بیان جو ہے وہ 5 دسمبر 2011 کو امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے جو ہے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور اس میں سب کو توجہ دینی چاہیے اور کوئی بھی کہیں پہ بھی کیمیکل ویپن نہ بننے چاہیے نہ ان کا استعمال ہونا چاہیے. لیکن ہم امریکہ کے ان رویوں کو تو ماضی میں بھی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، وہ منافقانہ اور دوہری پالیسیوں کا مرتکب ہوتا ہے اور یورپ بھی اس کے ساتھ ہے. یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ کیمیکل ویپنز جہاں کہیں پہ بھی بن رہے ہیں یا کیمیائی ہتھیاری جہاں کہیں پہ بھی بن رہے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ اس کو ایک بڑے سطح کے ایک بزنس میں تبدیل کیا ہوا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک تو وہ بیچتے ہیں، اب وہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم قانونی نہیں بیچتے، وہ غیر قانونی ہوتا ہے بظاہر، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی حساس فیکٹریوں سے، اتنی حساس لیبارٹری سے یہ سامان چلا جائے اور حکومت کو پتہ نہ ہو. پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جب کہیں پہ کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ متاثر ہوتے ہیں تو یہی ممالک پھر ان سے کہتے ہیں کہ علاج کے لیے ہمارے پاس بھیجو. پھر وہ ہیلتھ کے شعبے میں، یعنی پہلے کیمیکل ویپن بیچتے ہیں، پھر اس سے جو زخمی ہوتا ہے، اس سے جو علاج کے لیے لوگ آتے ہیں، اس سے بھی پیسہ کماتے ہیں. اور اس کی ایک مثال، جہاں دنیا میں اور کئی مثالیں ہیں، اس کی ایک مثال خود ایران عراق جنگ ہے. ایران عراق جنگ کے اندر خود صدام نے بڑی مقدار پہ، حلبچے کے اندر بھی اور سردشت جو ایرانی علاقہ تھا، حلبچہ خود ان کا عراقی علاقہ تھا لیکن چونکہ اینٹی صدام لوگ تھے وہاں پہ، اور سردشت اور اس علاقے میں ایرانی فورسز تھیں اور ایرانی دیہات تھے جہاں پہ کرد نشین علاقے تھے، تو یہاں پہ کیمیکل ویپنز کا وسیع استعمال کیا گیا. اس پہ نہ تو اس کمیشن کے کسی بندے نے کوئی اعتراض کیا کہ جو 97 میں باقاعدہ پاس ہو چکا تھا اور اس کو غیر انسانی فیل کرا. پھر اس میں بنیادی طور پہ جرمنی کا نام لیا گیا تھا اس وقت کہ جرمنی کا جو تیار شدہ کیمیکل ویپن ہے، مسٹرڈ گیس ہے اور اس طرح کی مختلف جو کیمیکلز تھیں وہ عراق کے اندر اور ایران کے اندر استعمال ہوئی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی بڑا اقدام ان کے خلاف نہیں ہوا اور انہوں نے کیمیکل ویپن استعمال بھی کیے. پھر ایرانی مجبور ہو کے اپنے زخمیوں کو وہیں پہ جرمنی علاج کے لیے بھی بھیجتے تھے، کیا کرتے، چونکہ اس کا علاج بھی تو انہی کے پاس تھا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اسی طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو پھر معاہدے بھی لکھتے ہیں، لیکن وہ معاہدے صرف اپنے لیے ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کہ اسے عالمی سطح پہ یا انسانی بقا کے لیے یا انسانی فلاح کے لیے استعمال کریں۔ اب بھی کیمیکل ویپن ایسے ہی ہیں، جیسے اب چین اور رشیا الزام لگا رہے ہیں، ان میں یقین حقیقت بھی ہے کہ یہ تمام فیکٹریز ان علاقوں میں لگائی جا رہی ہیں جو چین اور رشیا کے ہمسایہ ممالک ہیں، یعنی وہاں سے جو کہ پہلے امریکہ کے اندر بھی تھیں، جرمنی کے اندر، یورپ کے اندر تھیں، پھر وہاں کے مقامی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس سے جو ایکسٹرا مٹیریل باہر آتا ہے اس سے اس علاقے میں آلودگی پھیل جاتی ہے اور لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ لیبارٹریز اور یہ فیکٹریاں دوسرے ممالک میں شفٹ کر دیں، اور اب چائنا اور رشیا یہی بات کر رہا ہے، یہ جو رشین سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی یہی کی ہے کہ آپ نے اپنے ملکوں سے نکال کے اب جو ہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں آ کے لیبارٹریز لگا دی ہیں، اور پھر یہ جب چاہیں گے آپ ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک عالمی سامراج کا وہ چہرہ ہے کہ جو بعض دفعہ خود اسی طرح کی قوتیں طاقتیں جو ہیں وہ اس کو سامنے لے کے آتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے، عالمی برادری کو پتہ چلتا ہے کہ جو ظاہراً بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ اندر سے کتنے انسان دشمن ان کی ایکٹیویٹیز اور اقدامات ہیں۔
جی ڈاکٹر راشد عباس صاحب، بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے۔ سامعین، آپ نے حتماً استفادہ فرمایا ہوگا، اور اب اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کو خدا حافظ کہتا ہوں۔
جی بہت شکریہ،
اور پروگرام گرد و پیش کا بھی یہیں پر اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران آپ سے مخاطب ہے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو، اور واضح ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو مصحف نور کی تفسیر کرو او تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میں تصور
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 فروردین، 25 شعبان اور 8 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس شعبان سن 137 ہجری قمری کو عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت اور ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے قتل کر دیا گیا. ابو مسلم خراسانی ظالم اموی حکمرانوں کے خلاف خراسان میں تحریک چلانے والوں کی قیادت کر رہے تھے. تھوڑے ہی عرصے میں اکثر شہروں اور دیہاتوں کے لوگ ان کی تحریک میں شامل ہو گئے. اس طرح اموی حکمرانوں کی حکومت کے خاتمے اور عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کا راستہ ہموار ہو گیا. اس دوران ابو مسلم خراسانی کافی طاقتور ہو چکے تھے، جس سے عباسی خلیفہ منصور کو خوف محسوس ہوا اور اس نے ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کروا دیا. پچیس شعبان سن 737 ہجری قمری کو ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں منگول حکمرانوں کے خلاف سربداران تحریک کامیاب ہوئی اور اسی نام سے ایک شاہی خاندان کی بنیاد رکھی گئی. سربداران ایک گروہ تھا جس نے منگولوں کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک شروع کی. ان افراد کی قیادت شیخ خلیفہ، شیخ حسن جوری اور عبدالرزاق جیسے مجاہد علماء نے کی. تحریک چلانے والوں کا نعرہ تھا کہ ظالم کو ختم کر دیں گے یا دار پر چڑھ جائیں گے. اسی بنا پر ان کا نام سربداران پڑ گیا. سربداران نے تقریباً نصف صدی تک ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر حکومت کی. آخر کار تیمور گورکانی نے سن 788 ہجری قمری میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. آٹھ اپریل سن 1970 عیسوی کو قدس کی غاصب حکومت کے طیاروں نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے شمال میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بحر البقر کے پرائمری اسکول پر حملہ کر دیا. اس وحشیانہ حملے میں 46 بچے جو حصول تعلیم میں مصروف تھے شہید ہو گئے. اس غیر انسانی حملے سے دنیا بھر کے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ قابل ذکر ہے کہ 1970 کے اوائل میں صہیونی حکومت کے طیاروں نے مصر کے شمال میں واقع شہری آبادی پر 3 حملے کیے تھے۔ ان میں سے ایک حملہ 12 فروری کو ایک فیکٹری پر کیا، جس کے دوران 168 مزدور شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر 31 مارچ 1970 کو ایک حملہ مصر کے شمال مشرق میں واقع المنصورہ شہر پر کیا، جس کے نتیجے میں 12 شہری شہید اور 35 زخمی ہوئے۔ آٹھ اپریل 1973 کو دنیا کے ایک بہت بڑے مصور اور تجریدی مصور کے موجد پیبلو پکاسو کا انتقال ہوا۔ وہ 25 اکتوبر 1881 کو جنوبی اسپین کے شہر ملاگا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی ایک مصور تھے، اس لیے انہوں نے انتہائی کم عمری میں ڈرائنگز بنانی شروع کر دی، جن کی پختگی اور قوت مشاہدہ غیر معمولی تھی۔ 1936 میں اسپین کی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں پکاسو کو بے حد متاثر کیا اور انہوں نے گورنیکا جیسا شاہکار تخلیق کیا۔ پکاسو کی کثیر تخلیقات سے نہ صرف سیاسی مسائل بلکہ خالص آرٹ کے مسائل کے بارے میں بھی ان کی زود حسی ظاہر ہوتی ہے۔ آٹھ اپریل 1980 کو عراق کی ڈکٹیٹر صدام حکومت نے آیت اللہ سید محمد باقر الصدر اور ان کی عالم و فاضل بہن بنت الہدا کو شہید کر دیا۔ آیت اللہ باقر الصدر نوجوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور حوزہ علمیہ نجف کے عظیم اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ باقر الصدر نے عراق کے لوگوں کو حقیقی اسلام سے روشناس کرایا اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کے مادی مکاتب فکر کے نظریات کو غلط ثابت کیا۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں عراقی عوام کے درمیان ایک نظریاتی اور سیاسی لیڈر کی حیثیت اختیار کر لی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عراق کی اس وقت کی حکومت نے، جو آیت اللہ باقر الصدر کی فعالیت کو اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی، آیت اللہ باقر الصدر کو اور ان کی عالمہ بہن بنت الہدا کو گرفتار کر لیا، اور آج کے دن اس عظیم عالم دین اور ان کی بہن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آیت اللہ باقر الصدر ان علماء میں شامل تھے جن کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے خاص لگاؤ تھا، اور انہوں نے اسلامی انقلاب کی ہمیشہ حمایت کی۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اپنے خطوط وغیرہ کے ذریعے اسلامی انقلاب سے اپنی وفاداری کا ہمیشہ اظہار کیا کرتے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تاریخی معلومات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل
وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 40ویں آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے. سامعین گزشتہ پروگرام کی آخری آیت میں ظالموں ستمگر سے دفاع کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی یعنی مومن انسان ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کرتا اور اگر اس راہ میں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو مدد حاصل کرتا ہے تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ چکھا سکے. اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے بدکار افراد کو سزا دینے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ اسے اس کے ظلم کے تناسب اور عدل و انصاف کی بنیاد پر سزا دی جائے. چنانچہ سورہ بقرہ کی 194 آیت بھی اصل مقابلے میں مثل کی تاکید کر رہی ہے. شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے اور حرمات کا بھی قصاص ہے. لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے. آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے اگر ظالم اپنے کیے ہوئے ظلم پر شرمندہ ہو جائے اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ صلح و آشتی سے پیش آنا چاہیے کیونکہ خداوند عالم اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور ظالم کو معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب عطا کرے گا. بے شک خداوند عالم کا یہ حکم ظالم کے دفاع اور اس کی حمایت میں نہیں ہے بلکہ معاشرے میں موجود افراد کے دل سے کینہ و کدورت کو رفع کرنے اور ان کے درمیان صلح و صفا برقرار کرنے کے لیے ہے. سامعین اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اس کی سزا کا حق مظلوم کے اختیار میں ہے اور وہ عدل و انصاف کی پاسداری کرتے ہوئے ظالم کو سزا دے سکتا ہے یا اسے معاف بھی کر سکتا ہے. البتہ معاف نہ کرنے کی صورت میں اس کو اتنی ہی مقدار میں سزا دی جائے جو اس کے ظلم کے متناسب ہو اور اس سلسلے میں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے. دین نے اپنی پیروی کرنے والوں کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی خطا کار ہے تو اسے معاف کر دو اگرچہ اس کو سزا دینے کی قدرت بھی رکھتے ہو. البتہ جو گناہگار کو بخش دے گا اسے پروردگار عالم بہت ہی بڑا اجر و انعام عطا فرمائے گا. حکومت میں قانون اور منصفانہ قوانین کے اجرا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ قوانین ایک دوسرے کو محبت و مودت اور اخلاقی رفتار و گفتار کی طرف راغب کرے. چنانچہ قرآن کریم حکم قصاص کے ساتھ عفو و بخشش کی بھی نصیحت کرتا ہے. سامعین آئیے اب سورہ شورا کی 41ویں اور 42ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں، ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم.
اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین، گزشتہ آیت میں ظالم کو سزا دینے یا اسے معاف کر دینے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. اس آیت کریمہ میں ایک بار پھر اس نقطے پر تاکید کی گئی ہے کہ اس عفو و بخشش کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم اور اس کے ارادہ و اختیار سے ہو، نہ یہ کہ دوسرے افراد اسے اس کام پر مجبور کریں. چونکہ فطری طور پر اسے حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے اس بات کے لیے ظالم کو سزا دے، اور اگر تنے تنہا اس کام پر قدرت نہ رکھتا ہو تو دوسروں سے مدد طلب کرے. پس اگر مظلوم اپنے حق کے لیے تلاش و جستجو کرے تو اس کی ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خطا کا مرتکب نہیں ہوا ہے. در حقیقت معاشرے میں رہنے والوں پر لازم ہے کہ اس شخص کی سرزنش و ملامت کریں جو دوسروں کے حق کو ضائع کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے. یہ وہی افراد ہیں جو ناحق اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، سرکشی اور طغیان کا شکار ہو گئے ہیں اور قوانین الہی سے سرپیچی کرتے ہیں. یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی ملامت و سرزنش اور قیامت کے دن قہر الہی اور جہنم کی آگ کے مستحق ہوں گے. سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں سے مدد طلب کرے، اور معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے کہ حق تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے. لوگوں کے حقوق کی پامالی چاہے جس کی طرف سے بھی ہو صحیح نہیں ہے، اور اس کی سزا معین ہے. حدود الہی اور اجتماعی قوانین سے سرکشی اور سرپیچی جو معاشرے میں فساد و تباہی کا باعث بنے، ضروری ہے کہ آشکار کیا جائے اور ذمہ دار افراد کی جانب سے مورد سوال قرار دیا جائے. سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 43 آیت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے. اس آیت کریمہ میں بھی خطا کاروں کو معاف کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے کہ ظالم کو سزا دینے کا حق جو مظلوم پر ہے اس میں اتنی شدت نہ پائی جائے کہ لوگ عفو و بخشش کے فریضے کو ہی بھول جائیں اور پھر ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیں. لہذا آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینا نہایت ہی سخت و دشوار ہے، اور اس میں صبر و حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کام بہت ہی اہمیت و عظمت کا حامل ہے. فطری بات ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو کچلنا اور اپنے حق کو چھوڑ دینا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی بہت آسان کام ہے. لیکن بزرگ و عظیم انسان کہ جو صاحبان عزم و ارادہ ہیں اور نیک صفات و خصال کے حامل ہیں، وہ اس طرح کے امور انجام دے سکتے ہیں اور اپنے حق سے چشم پوشی کر سکتے ہیں. کلی طور پر ان آیات کریمہ میں ان لوگوں سے جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں دو طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ایک سزا دے کر اور دوسرے معاف کر کے. فطری بات ہے کہ اس موضوع میں افراد کے شرائط و حالات بھی اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں، خود ظالم کے حالات و شرائط بھی اور مظلوم کے حالات و شرائط بھی. کبھی ممکن ہے ظالم اپنے کام سے شرمندہ ہو جائے اور عفو و بخشش طلب کرے، یا اسی طرح سے ممکن ہے کبھی ظالم اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو اور اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی بنا پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے. اسی طرح سے ممکن ہے مظلوم با فضیلت و کمال اور رحم دل انسان ہو اور نہایتی آسانی کے ساتھ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن کبھی کبھی مظلوم شخص ایسے حالات و شرائط سے گزر رہا ہو کہ ظالموں اور ستمگروں کے ظلم کا برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو اور وہ اپنے حق کا مطالبہ مسلسل کر رہا ہو۔ سامعین، گزشتہ چند آیتوں میں اس طرح کے پیش آنے والے حالات کی تحقیق و جستجو کی گئی اور ہر ایک مسئلے کے اعتبار سے اس کا حکم بیان کیا گیا۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی اخلاقی نصیحت لوگوں کو اپنا بنانا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے، اگرچہ قانون کے مطابق ظالم کی سزا کا حق محفوظ ہے۔ صبر کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا ان عظیم انسانوں کی بہترین صفت ہے جو خداوند عالم کو بہت ہی زیادہ عزیز ہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے جو مظلوم کے حق کو بھی بیان کرتا ہے اور اسے لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور انہیں معاف کر دینے کی بھی تلقین و تشویق دلاتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں روزنامہ سیاست روز سے۔ روزنامہ سیاست روز نے آج ایک اہم خبر وقت کا ضیاع کے موضوع کے تحت لکھی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ویانا میں مذاکرات ایسے حالات میں شروع ہوئے ہیں کہ جب ایرانی مذاکرات کاروں کے مطالبات میں کمی کے لیے یورپ اور امریکہ کی جانب سے تاخیر کے کھیل کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ جے سی پی او اے کے سلسلے میں ایک بات مسلمہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کو مذاکرات کی ضرورت ہے، مگر ان کی کوشش ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے سلسلے میں ایران کی شرطوں کو کم کیا جائے اور ایران کو امریکہ کی مفت کی واپسی کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ویسے ایک فوری مقصد مذاکرات اور انتخابات کو ایک دوسرے سے جوڑنا بھی ہے، تاکہ ایران میں انتخابات کو اپنی مرضی سے سمت و سو دے سکیں اور اس طرح سے بزو میں خود ایران کے ایٹمی اور میزائلی پروگرام کو محدود کرنے کی اپنی خواہش پوری کر سکیں۔ روزنامہ رائے الیوم المالکی نے میکسیکو سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے میکسیکو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر باضابطہ تسلیم کرے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ریاض مالکی نے یہ مطالبہ میکسیکو کے اپنے ہم منصب سے ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران کیا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم مزید لکھتا ہے کہ واضح رہے کہ دنیا کے 139 ملکوں نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ دنیا کے 193 ملک اقوام متحدہ کے رکن ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے 70% ملکوں نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، گزشتہ سال سے بھی بھیانک نظر آ رہا ہے ممبئی کا منظر۔ ٹائمز آف انڈیا، آرمی چیف جنرل نروانے 5 روزہ دورے کے لیے بنگلہ دیش روانہ۔ اور روزنامہ جسارت، روس سے فوجی تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں آرمی چیف۔ اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، امتناعی احکام میں لاک ڈاؤن جیسی کیفیت، عوام میں بے چینی۔ روزنامہ انقلاب اس ضمن میں لکھتا ہے کہ سنیچر اور اتوار کے مکمل لاک ڈاؤن اور پیر سے جمعے تک دن کے وقت حکم امتناعی کے نفاذ کے اعلان کے برخلاف منگل کو پولیس کے ذریعے دکانیں بند کرانے سے عوام میں شدید بے چینی پھیل گئی ہے۔ عوام سنیچر اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کی صورت میں جن پابندیوں کے لیے خود کو تیار کیے ہوئے تھے، وہ پابندیاں منگل کی صبح سے ہی نافذ کر دی گئیں، جس پر پوری ریاست میں حیرت و تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے حکومت کی جاری کردہ غیر واضح جی آر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور ادھو سرکار سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ روزنامہ جنگ، روس پاکستان کو اسلحہ دے گا، دفاع اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ افغانستان میں بڑھتی دہشت گردی پر تشویش ہے، روسی وزیر خارجہ۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ روس نے پاکستان کو خصوصی فوجی آلات دینے اور اسلام آباد کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ دونوں ممالک کا دفاع اور سیکورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ روسی ویکسین اسپوٹنک 5 کی تیاری کے لیے پاکستان میں پلانٹ لگانے پر غور، اور نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پر کام جلد آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ پاک روس وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا، جبکہ دونوں ممالک کے مابین وفود کی سطح پر بات چیت بھی ہوئی۔ سرگئی لاوروف نے افغانستان میں بڑھتی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، افغانستان میں امن اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، ایران اور قزاقستان علاقائی پائیداری کے لیے مشترکہ اہداف کے حامل ہیں، وزیر خارجہ۔ فارس نیوز ایجنسی، شاہ خالد ایئر بیس پر یمنی فوج نے ڈرون حملہ کیا۔ اور سومریا نیوز ایجنسی، متحدہ عرب امارات نے رمضان میں کورونا ویکسین لگانے کی اجازت دے دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام دریچے۔
دریچے۔
سامعین، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، سن 2007 عیسوی میں 20 فروری مطابق 9 اپریل کے دن ایران میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی نگرانی میں نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں جدید سینیٹری فیوجز مشینیں نصب کیے جانے کے ساتھ ہی ایران یورینیم کی افسودگی کے صنعتی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ایران کی ثقافتی انقلاب کی اعلی کونسل کی توثیق کے بعد ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کی باعث فخر کوششوں کی قدردانی اور ایٹامک فیول سائیکل کی تکمیل کی بنا پر 20 فروری مطابق 9 اپریل کو ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن قرار دیا گیا۔ ایٹمی توانائی جدید ٹیکنالوجیز اور سائنسز کا ایک ثمرہ ہے جس کا مختلف خصوصاً ترقی یافتہ ممالک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ہے۔ عصر حاضر میں حکومتیں توانائی اور مختلف ذرائع سے اس کے حصول کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں توانائی کا استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے اور یہ زندگی کا ایک لازمی جز بھی بن چکی ہے۔ ایران کی ایٹمی صنعت نے بھی ملکی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی توجہ 4 امور یعنی فیول سائیکل کی تکمیل، جدید ٹیکنالوجی تک رسائی، توانائی کی پیداوار اور صنعتی، کاشتکاری اور طبی سرگرمیوں میں ریڈیشن کے استعمال پر مرکوز کر رکھی ہے اور ان تمام میدانوں میں بہت ترقی اور پیش رفت کی ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان میں یورینیم افسودگی ریئیکٹر فیول تک رسائی بھی شامل ہے جو بجلی گھروں اور تحقیقاتی ریئیکٹروں کے ایٹمی ایندھن کی تیاری میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایندھن کی ڈیزائننگ کے لیے اعلیٰ پیمانے کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران نے بہت کم مدت میں 20% تک یورینیم افسودہ کر کے اپنی علمی اور سائنسی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ اس وقت تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر میں استعمال کیا جانے والا ایندھن ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کا ہی تیار کرتا ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کو عصر حاضر میں طبی شعبے میں علاج معالجے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کی مدد سے ریڈیو تھراپی جیسی خدمات فراہم کی جاتی ہیں اور ریڈیو آئیزوٹوپ کے ساتھ علاج بھی کیا جاتا ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں ایٹمی توانائی کے استعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران ایران کے خلاف لگائی جانے والی پابندیوں کے باوجود ایٹمی سائنسدانوں نے ایٹمی بجلی گھروں کی توسیع کے علاوہ اس ٹیکنالوجی سے میڈیکل اور کاشتکاری کے شعبوں میں نیز جراثیمی آلودگی کے خاتمے کے لیے بھی استفادہ کیا۔ ایران نے مختلف طرح کے کیسز کی تشخیص اور ان کے علاج کے لیے ریڈیو میڈیسنز بنانے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ سامعین، ملکی سطح پر بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے ریڈیو میڈیسنز کی اقسام گوناگوں ہیں۔ مثلاً حالیہ برسوں کے دوران سائیکلوٹرون کی مدد سے ریڈیو میڈیسن کی تیاری ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی کی مدد سے ادویات کی تیاری کے سلسلے میں عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ امیر آباد تحقیقاتی ریئیکٹر بھی ماضی میں ملکی سطح پر استعمال ہونے والی ریڈیو میڈیسن تیار کرتا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی سرگرمی کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بڑھتی ہوئی علمی ضرورت کو پورا کرنے کے مقصد سے ریڈیو میڈیسن سے وابستہ ایرانی ماہرین نے اس ٹیکنالوجی کی لوکلائزیشن اور اس کی ترقی و پیش رفت کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں ایٹمی ٹیکنالوجی کی اہمیت کے علاوہ اس توانائی سے کلین انرجی حاصل ہوتی ہے جسے عالمی سطح پر خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 430 سے زیادہ ایٹمی بجلی گھروں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ فرانس جیسے بعض ممالک زیادہ تر ایٹمی بجلی ہی استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں اگرچہ فوسل فیوز کے بڑے ذخائر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود سن 1920 سے 1970 تک کے برسوں کے دوران ایٹمی بجلی کی پیداوار اور استعمال میں تقریباً 40% اضافہ ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر 10 سال میں ایٹمی توانائی کی ضرورت دگنی ہوئی ہے. البتہ ابھی کوئلے اور تیل جیسے ذخائر موجود ہیں لیکن آئندہ برسوں کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. فوسل فیوز سے احتیاط کے ساتھ استفادہ کرتے ہوئے توانائی کے جدید ذخائر کو تدریجاً ان کے متبادل کے طور پر استعمال میں لانا چاہیے. نیوکلیئر فیشن سے حاصل ہونے والی انرجی یہ ضرورت پوری کر سکتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران بھی مستقبل میں فوسل فیولز کے ختم ہونے اور ملکی معاشی اور سماجی ترقی کے پیش نظر بجلی کی پیداوار کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال کو ضروری سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے چند ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کو اپنے ایجنڈے میں قرار دے رکھا ہے. اس زاویہ نگاہ سے 20 فروردین کا دن ایک ایسا دن ہے جب ایران نے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں داخل ہو کر علمی اور سائنسی ترقی و پیش رفت کے سلسلے میں اہم قدم اٹھایا. اس وقت ایران کا شمار مقامی ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں ہوتا ہے. ایران خطے کے دوسرے ممالک کی جانب سے تقاضا کیے جانے کی صورت میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں انہیں اپنے تجربات پیش کرنے اور نیوکلیئر میڈیسن کی تعلیم اور سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. عصر حاضر میں زمین کے اندر پانی کے ذخائر کی تلاش، زمین کے اوپر اور اس کے نیچے موجود پانی کو مطلوبہ جگہ منتقل کرنے، دراڑوں کا پتہ لگانے، انہیں بند کرنے، ڈیموں کو محفوظ بنانے اور پانی کو صاف کرنے کے لیے ایٹمی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کاشتکاری اور فوڈ انڈسٹری میں بھی اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جاتا ہے. مثلاً غذائی اشیاء کی جرمینیشن کی روک تھام، حشرات کے خاتمے اور زرعی پیداوار کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ اب تک ملکی سطح پر 60 سے زیادہ یونیورسٹیوں اور علمی مراکز کے ساتھ 300 سے زیادہ تحقیقاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنا چکا ہے. رواں سال بھی ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر یعنی 20 فروردین مطابق 9 اپریل کو 50 سے زیادہ قابل فخر مصنوعات کی رونمائی کی جائے گی. اس زاویہ نگاہ سے ایٹمی صنعت کی ترقی و پیش رفت ایرانی قوم کے لیے قومی طاقت کی علامت بن چکی ہے. سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی معاہدوں کی مکمل پابندی کرتے ہوئے یہ اقدامات انجام دیے ہیں. اس نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی نگرانی میں اور اس کے قوانین کا خیال رکھتے ہوئے ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلی عہدیدار بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ ملک کی دفاعی ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹم بموں کی کوئی جگہ نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بارہا تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی نہیں چاہتا ہے اور ایران کا مقصد پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. آپ نے مہرما سن 1398 ہجری شمسی میں دانشوروں اور اسٹوڈنٹس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر علم کو صحیح ثقافت سے الگ کر دیا جائے تو وہ نقصان دہ بن جاتا ہے. مفید ایٹمی علم چونکہ انسان دوستی پر مبنی ثقافت کے ہمراہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایٹم بم کی تیاری پر منتج ہوا اور آج بھی دنیا پر اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ہم اس میدان میں قدم رکھ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے شجاعت سے کام لیا اور اس میدان میں داخل نہیں ہوئے. ایٹم بم بنانا اور انہیں محفوظ رکھنا دونوں ہی غلط ہیں کیونکہ انہیں استعمال کرنا حرام ہے. سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم خطیب و عارف بہاء الدین ولد محمد حسین خطیبی کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ سامن گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہاء الدین ولد محمد بن حسین خطیبی بہاء ولد سے معروف تھے، اور ان کا لقب سلطان العلماء تھا، اور ان کا شمار چھٹی اور ساتویں ہجری میں خراسان کے صوفی مشائخ، عارفوں اور وائزوں میں ہوتا تھا، اور آپ ایران کے عظیم شاعر اور عارف جلال الدین محمد مولوی کے والد تھے۔ بہاء الدین ولد کے والد حسین بن احمد خطیبی اپنے زمانے کے علامہ اور افاضل میں سے تھے۔ بہاء ولد کا خاندان بلخ میں زندگی گزارتا تھا۔ بہاء ولد نے 546 ہجری قمری مطابق 1151 عیسوی میں بلخ میں آنکھیں کھولیں، کہ جو عظیم خراسان کے اہم شہروں میں سے تھا، اور اس شہر میں آپ کا گھرانہ ایک معروف اور زاہد گھرانہ تھا۔ بہاء ولد نے اپنے اجداد کی وفاداری اور ان کے کام کو جاری رکھتے ہوئے بلخ میں تبلیغ اور فتوے دینے کا مشغلہ جاری رکھا۔ بہاء ولد نے اپنے زمانے کے وائزوں کی طرح خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان کا سفر کیا۔ انہوں نے ہر جگہ کا سفر کیا، سرزمین سغد اور خوارزم کی سرزمین کا بھی سفر کیا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے ہر شہر میں اپنی رہائش کے دوران مسجدوں میں واعظ و نصیحت کرتے تھے، مدرسوں میں تدریس کیا کرتے تھے، اور حتیٰ صوفی خانقاہوں میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ان کے واعظ بہت پرجوش اور ولولہ انگیز ہوا کرتے تھے، اور ان کے دروس میں بھی بہت جاذبیت اور دلکشی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اس دور کے علماء و فقہا کے دروس سے ان کا طرز تدریس مختلف اور نمایاں تھا۔ وہ اپنی تقریروں میں بہت بے باک تھے۔ سوانح عمری لکھی جانے والی کتابوں میں تحریر ہے کہ خوارزم شاہ کے ظلم و ستم کے سبب ان کی دلی رنجش، اور اسی طرح ایران پر مغلوں کے حملے کی خبر اس بات کا باعث بنی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بلخ سے کوچ کر جائیں۔ بہاء الدین ولد دیگر وائزوں کی مانند کہ جو ان ایام میں مسلسل ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے تھے، واعظ و نصیحت کے لیے مشرقی ایشیا کے علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ ان علاقوں میں شام اور بغداد کے برخلاف فارسی زبان بول چال کی زبان اور پڑھنے لکھنے کی زبان بھی تھی۔ اسی سبب سے ان کے واعظ و نصیحت کی محفلوں اور نشستوں کو عوام میں مقبولیت حاصل ہو گئی۔ سلطان العلماء بہاء ولد ایشیا کے مختلف شہروں میں مختصر اور طولانی سفروں کے بعد آخرکار شہر لارندہ چلے گئے، کہ جو ان دنوں ترکی میں فرامان سے جانا جاتا ہے، اور پھر اسی شہر میں وہ مقیم ہو گئے۔ اس علاقے میں چونکہ فارسی زبان کو رواج حاصل تھا، اس لیے ان کے واعظ و نصیحت کی محفلوں اور دروس میں ان کے بہت سے مریدین اور معتقدین جمع ہونے لگے۔ ان کی مہاجرت و مسافرت کے تمام برسوں کے دوران لارندہ شہر میں بہاء ولد کے لیے لمبے عرصے تک اس شہر میں رہائش پذیر ہونے اور درس و تدریس کے لیے مناسب حالات فراہم تھے۔ اس شہر کا فرمارواں یا حاکم علاء الدین کیبقاد سلجوقی کے تابع اور ماتحت تھا، اور اس شہر میں بہاء ولد کے داخل ہونے کے ساتھ ہی اس نے ایک مدرسے کا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ یہ شہر بہت خوبصورت تھا، اور وہاں پانی کی فراوانی تھی، اور اس شہر میں بازنطینی دور اقتدار اور حتیٰ قدیم یونان کے عہد کے خوبصورت آثار اس شہر کے کوچہ بازار میں قابل مشاہدہ تھے۔ یہ شہر ایک اسلامی سرزمین تھا کہ جس پر صلیبیوں نے بارہا حملے کیے تھے، اور بہائے ولد اور ان کے ساتھیوں کے لیے واعظ و نصیحت اور درس و تدریس اور زندگی گزارنے کے لیے مناسب جگہ تھا۔ ان کے نام پر تعمیر کیے گئے مدرسے کے امور کی انجام دہی میں ان کا انہماک اور اس میں تدریس میں مشغولیت نے بہاولت کو اتنا زیادہ اس شہر سے وابستہ کر دیا تھا کہ انہوں نے سلطان سلجوقی کے دارالحکومت قونیہ کے امائدین کی جانب سے اس شہر کے سفر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہاں نہیں گئے۔ بہاولت لارندہ شہر میں جن برسوں میں قیام پذیر تھے، وہ دور انہوں نے اور ان کے بیٹے جلال الدین محمد بلخی نے کہ جو جوانی کی منزل میں قدم رکھ چکے تھے، واعظ و نصیحت اور پرجوش و ولولہ انگیز درس و تدریس اور بحث و مباحثے میں گزار دیے۔ اس درمیان علاؤالدین کے اقباد اول سلجوقی کی دعوت اور قونیہ آنے پر اصرار سلطان العلماء کے قونیہ مہاجرت کرنے کا سبب بنا۔ علاؤالدین کے اقباد سلجوقی کی، جس نے بہاولت کی شہرت کا چرچا ارزنجان، ملتیہ اور لارندہ کے عوام و خواص کے درمیان سن رکھا تھا، اہل خراسان کے اس ایرانی مدرس اور مفتی و وائس سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ قونیہ کے جو زمانے میں رومی سلجوقیوں کا دارالحکومت تھا، بلخ، نشاپور، مرو اور ہرات کی طرح اپنے دور کے علم و ثقافت کا ایک بڑا مرکز شمار ہوتا تھا۔ سلطان العلماء ان ایام میں اپنے بڑھاپے کی تکالیف کے سبب لمبے سفر نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے سلطان سلجوقی کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی پسو پیش نہیں کیا۔ مولانا روم بھی اپنے بوڑھے باپ کی تکالیف کے سبب ان کو اس حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، چنانچہ مولانا روم اس مسافرت میں کہ جو ایران سے بہاولت کی ہجرت کی آخر منزل شمار ہوتی تھی، تقریباً 626 ہجری قمری میں اس سفر میں اپنے والد کے ہمراہ گئے۔ سلاجقہ روم کے دارالحکومت میں بہاولت اور ان کے اہل خانہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ سلطان سلجوقی کی، جسے ان برسوں میں جلال الدین منکوبرنی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، خود بہاولت اور ان کے خاندان کے استقبال کو گیا، اور اس نے بہت گرم جوشی اور محبت کے ساتھ پیر خراسان کو اپنی باہوں میں لیا اور ان کے ہاتھوں کو مریدوں کی طرح بوسا دیا۔ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ بازاری پیشاوروں اور قونیہ کے متدین افراد نے شہر سے باہر بہت دور تک جا کے شیخ کا استقبال کیا۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ ایک مرد بزرگ اور نامور وائز و ناصح ان کے شہر میں اصلاحی کام انجام دینے کے لیے اس شہر میں قدم رکھ رہا ہے اور بدعنوانوں کا مقابلہ کرے گا۔ کہا گیا ہے کہ قونیہ شہر کے علماء و فقہا بھی، جو آپس میں بہت زیادہ اختلاف رکھتے تھے، اپنے شہر میں اس بزرگ عالم و وائز کی آمد پر خوش تھے۔ دوسری طرف سلطان سلجوقی نے سلطان العلماء بہاولت کے قونیہ شہر میں آمد کے اعزاز میں اس شہر کے علماء اور امائدین کے لیے پرتعیش دعوت اور پارٹی کا اہتمام کیا۔ بہاولت نے بغداد کی طرح قونیہ میں بھی مدرسے میں ہی قیام کیا، اور شہر قونیہ کے علماء اور بزرگوں کی دعوت کے باوجود وہ رئیسوں کے گھروں اور سلطان سلجوقی کے محل میں داخل نہیں ہوئے، اور اسی چیز نے ان کی حشمت و حیبت کو عوام اور خواص کے درمیان بہت زیادہ بڑھا دیا۔ امیر بدر الدین گوہرتاش کے، جو سلطان سلجوقی کے قریبیوں اور اس کے محافظوں میں سے تھا، ایک مدرسہ سلطان العلماء کے لیے بنوایا کہ جو بہاولت کے بعد مدرسہ مبارک خداوندگار کے عنوان سے ان کے بیٹے مولانا جلال الدین بلخی کی تدریس کی جگہ قرار پایا۔ اس دوران قونیہ شہر سلطان سلجوقی کے دارالحکومت کی حیثیت سے فارسی زبان شاعروں، دانشوروں اور مصنفین کی ملاقات کی جگہ تھا، اور فارسی زبان حکومت کی دفتری زبان تھی، اور عربی زبان میں صرف خلیفہ بغداد کے دربار یا شام اور مصر کے حاکموں کے درمیان مکاتبہ انجام پاتا تھا۔ درباریوں کی زبان اور عدالت کی زبان بھی فارسی تھی، اور علماء اور صوفیہ اور شعراء اور مورخین بھی اسی زبان میں بات کرتے اور لکھتے بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کی بیشتر آبادی کی زبان بھی فارسی تھی۔ مدرسے میں سکونت کے ابتدائی ہفتوں سے ہی، باوجود کہ ابھی سفر کی تھکن دور نہیں ہوئی تھی، عوام و خواص کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہو گئی، اور ان میں سے ہر ایک سلطان العلماء اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتا تھا۔ بہاولت کہ جن پر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آثار چھاتے جا رہے تھے، اب وہ گزشتہ برسوں کی طرح آق شہر اور لارندہ میں منظم طور پر واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی سبب سے ایسی درسی نشستوں میں زیادہ دلچسپی اور رغبت رکھتے تھے کہ جس میں طلبہ کی تعداد کم ہوتی تھی، تاہم جب بھی وہ واعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد کرتے تو اس وقت اپنے مخاطبین میں ایک غیر معمولی ہیجان اور ولولہ پیدا کر دیتے تھے۔ اس شہر کے صوفیہ، فقہا اور عمائدین ان جلسوں میں خاص رغبت کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ان کے سخت اور آمرانہ لب و لہجے کو لوگ پسند کرتے اور اسے رضا و رغبت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ بہاولد مقام معیزہ میں اللہ کے بارے میں جو کچھ کہتے اور جو بات بھی اپنے مخاطبوں کے لیے شوق و وصال حق کی طلب میں زبان پر جاری کرتے تھے، اس میں خدا سے انس و آشنائی کی خوشبو آتی تھی جو ہر دل کو معطر کر دیتی تھی۔ حتیٰ ان دنوں میں بھی کہ جب آپ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، اس وقت بھی اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کو تھکن اور ناتوانی کے باوجود اپنے گھر میں بلا لیتے تھے، اور باوجود کہ آپ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے سننا بہت دشوار ہوتا تھا، پھر بھی آپ کی گفتگو آپ کے مریدوں کو شوق و ہیجان میں غرق کر دیتی تھی۔ بہاولت کی باتیں اور موعظے ان کے لیے سوہان روح بن کے رہ گئے تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی کی شمع رفتہ رفتہ بجھنے کی جانب مائل تھی، آخر کار 628 ہجری قمری میں 83 سال کی عمر میں ان کی شمع حیات بجھ گئی۔ قونیہ کے عوام کی جنہوں نے اس پیر مرد کے شہر میں داخلے کے وقت اس کے استقبال میں بہت زیادہ شوق و ولولے کا اظہار کیا تھا، اس کو دنیا سے رخصت کرتے وقت بھی بہت زیادہ غم و اندوہ کے ساتھ گریہ و زاری کیا اور ان کو رخصت کیا۔ سلطان نے اس شہر میں ایک ہفتے کے لیے عام سوگ کا اعلان کر دیا، اور شہر کے علماء اور عمائدین نے خراسان کے اس ایرانی وائس کے غم میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، اور اس شہر کے عمائدین اور رئیسوں نے ان کے مقبرے کو کم وقت میں ہی ان کے دوستوں اور عقیدت مندوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیا۔ سامنے پروگرام اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام ایرانی مشاعر میں بھی ہم اسی گفتگو کے اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Oh,